میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی خوبصورت احادیث کے اوپر کلام کریں گے۔ آج کی روایت کے اصل الفاظ بخاری شریف کے ہیں، اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف علاقوں سے وفود آیا کرتے تھے، وفد آیا کرتے تھے۔ ان میں کچھ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے، کچھ اسلام سیکھنے کے لیے آتے، کچھ اسلام کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے کہ کیسا دین ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ انہی میں سے ایک وفد، وفد عبد القیس کے نام سے تھا، عبد القیس قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کا یہ وفد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ مسلمان تھا تو اسلام سیکھنے آئے تھے۔ حدیث مبارک کے الفاظ عرض کرتا ہوں، پھر جو اس میں مضمون بیان کیا گیا اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیعہ قال مرحبا بالقوم او مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه وسالوه عن الاشربه فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالایمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی قوم ہے، یہ کون سا وفد ہے۔ انہوں نے عرض کیا ربیعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قوم کو یا وفد کو مرحبا۔ یہ آئے اس حال میں کہ نہ رسوا ہوئے اور نہ ان کو ندامت اٹھانی پڑی۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں سوائے شہر حرام کے، حرمت والے مہینے کے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مدر کے کفار کا قبیلہ ہے، تو آپ ہمیں کوئی ایسا امر بتائیں، ایسی چیز بتائیں جو بالکل حق و باطل میں فرق کر دینے والی ہو، ہم وہ بات جا کے اپنے پیچھے والوں کو بتائیں جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئیں، اور اس بات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے شرابوں کے بارے میں بھی پوچھا، مشروبات کے بارے میں پوچھا کہ ان مشروبات کا شرعی حکم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا، اور چار باتوں سے منع فرمایا. انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کیا کہ اللہ وحدہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی شہادت دینا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ تم مال غنیمت سے پانچواں حصہ، مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو، یعنی سلطنت کو، ریاست کو ادا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چار چیزوں سے منع فرمایا. وہ چار چیزیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟ حنتم دبا النقیر المزفت، یہ چار برتن ہیں، یہ چار برتن ہیں جن میں شراب تیار کی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو، جو ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں کو یاد کر لو، اور انہیں جو تمہارے پیچھے رہ گئے ان تک بھی پہنچا دینا. یہ ہے حدیث مبارک کے الفاظ. تو مجموعی طور پہ جو اس حدیث کے اندر امور بیان کیے گئے، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وفد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا. وہ وفد آیا اور انہوں نے آ کر کیا کیا، اس کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے عرض کریں گے. پھر انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی خاص چیز بتائیں کہ جو حق و باطل میں بالکل فرق کر دے اور ہم اس پر عمل کر کے جنت میں چلے جائیں. اور ایک انہوں نے سوال کیا مختلف مشروبات کے بارے میں، شرابوں کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کا جواب ارشاد فرمایا. اب یہاں پر پہلی بات پہ ہم کلام کرتے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ ایک وفد آیا اور وفد نے آ کر سوالات کیے، اور سوالات کا مقصد یہ بیان کیا کہ ہم عمل کریں اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ان تک آپ کی تعلیمات پہنچا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عین ہی اسی طرح ان کو ارشاد فرمایا، کچھ باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا احفظوهن، اچھی طرح یاد کر لو، واخبروا بهنما وراءكم، اور جو تمہارے پیچھے قبیلے کے لوگ رہ گئے یہ باتیں ان تک بھی پہنچا دینا. اس سے پتا چلا کہ یہ وفد علم دین سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، یہ قافلہ علم دین سیکھنے کے لیے آیا تھا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہر قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ راہ خدا میں نکلے، جا کے علم سیکھیں اور پھر اپنی قوم کو آ کے بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. نماز فرض ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے جب نماز پڑھنا آئے گی؟ روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہیں، تو ان کی تعلیمات ہوں گی، ان کا طریقہ پتا ہوگا تو ادا کریں گے. اسی طرح تجارت کے بارے میں، سود کے بارے میں، قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے، وہ سیکھیں گے تو عمل کریں گے. معاشرے کے اندر رہنے کے، اسی طرح نکاح کے، طلاق کے، مہر کے، عدت کے، بیسیوں مسائل ہیں، وہ سیکھیں گے تو ان کے اوپر عمل کریں گے. تو علم کا سیکھنا فرض ہے، جو ضروری علم ہے اس کا سیکھنا فرض ہے. فرض کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، واجب کا سیکھنا واجب ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر علاقے میں سکھانے والے علماء موجود نہیں ہوتے. ہر علاقے کے اندر، ہر ایریے کے اندر سکھانے والے علماء عام طور پر موجود نہیں ہوتے. اب اس کا کیا طریقہ ہے سیکھنے کا؟ اب اس کا طریقہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ساری قوم ایک مرتبہ ہجرت کر کے کسی عالم کے پاس جائے، وہاں پر سیکھے، سیکھ کر واپس آئے. لیکن ظاہری بات ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ کوئی قوم پوری کی پوری چلی جائے، پہلے جا کے سیکھے، اپنا فرض علم مکمل کرے اور اس کے بعد واپس آئے. ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی بڑا مشکل. تو اب اس کا الٹیمیٹ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وہ قرآن پاک میں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافه، اور یہ تو مومنوں کے لیے نہیں ہے حکم یا مشکل ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکل پڑے. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فرمایا تو کیوں نہیں ہر گروہ میں سے، ان لوگوں میں سے، مومنوں میں سے، ہر گروہ میں سے ایک طائفہ، ایک چھوٹا گروہ نکلتا، کیوں؟ تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو اپنی قوم کو بھی ڈرائیں، تاکہ وہ قوم بچ جائے اور وہ قوم بھی حذر کرے، وہ ڈرے. اس آیت کے ترجمے دو طرح ہے اور ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہے، لیکن میں ایک اعتبار سے بیان کر رہا ہوں اور وہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا. آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں نکل جائیں، سارے کے سارے علم دین حاصل کرنے نکل جائیں. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لوگوں کا ایک، ہر قوم میں سے ایک ایک گروہ اپنے گھروں سے نکلے، جا کے علم حاصل کرے، اور علم حاصل کر کے واپس آ کے اپنی قوم کو بھی سکھائے، اپنی قوم کو بھی وہ علم سکھائے اور اللہ تعالی سے ڈرائے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے. اور یہ جو قافلے آتے تھے، وفود آتے تھے، ان کا بھی تقریباً اسی شے کے اوپر عمل ہوتا تھا. ہاں وہ اس پر عمل کرنے کی نیت سے کرتے تھے یا اس سے ہٹ کر تھا، لیکن وہ اسی پر ایک قسم کا عمل ہوتا تھا کہ مختلف قوموں سے مختلف وفد آتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرتے، علم دین سیکھتے، اور سیکھ کر پھر واپس چلے جاتے. یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے عرض کیا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی ہے. اب عورتوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کتابیں پڑھے اور علم سیکھ لیں، یہ بھی آج کے زمانے میں ممکن ہے کہ جیسے مدنی چینل ہے تو مدنی چینل دیکھیں، اس سے شرعی مسائل سیکھیں اور اپنے علم کی تسکین کریں. لیکن ہر ایک کے لیے علم کا حکم جدا جدا ہے، کچھ مشترک ہے، نماز سب کے لیے ہے، روزہ سب کے لیے، زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اکثر کے لیے، حج بھی ایک بڑی تعداد کے لیے، فرض علوم، باطنی فرض علوم، گناہ، باطنی امراض، باطنی بیماریاں، اس کا علم بھی سب نے حاصل کرنا. لیکن تب بھی ڈفرنس بھی ہوتا ہے، عورتوں کے اپنے مخصوص مسائل ہیں، حید و نفاس کے ہوتے ہیں، کاروباری آدمی کے لیے کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، اور کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہر ایک لیے اسپیسیفک مسائل بھی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے اپنے گھروں سے نکلے، سب سیکھ کے آئیں. تو کم از کم ہر قوم کے اندر کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو علم دین سیکھیں، اور کما حقہ سیکھیں، اور بقدر ضرورت سیکھیں، بقدر کفایت سیکھیں، جو ان کو بھی کفایت کرے اور ان کی قوم کو، ان کے علاقے میں کفایت کرے. اسے فرد کفایہ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں کم از کم، یا ہر علاقے کے اندر کم از کم اتنے افراد یا کوئی ایک فرد ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے شرعی معاملات میں اس سے حکم معلوم کر کے عمل کر سکے. اگر کسی علاقے میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس قوم کے لیے علم سیکھنے کا، مسئلہ پوچھنے کا ذریعہ نہیں ہوگا تو سب گناہگار ہوں گے. لہذا ضروری ہوتا ہے کہ شہروں میں، علاقوں میں متعدد مختلف علماء ہوں جن سے لوگ علم سیکھ سکیں. تو یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ چلتا آ رہا تھا، اور یہاں پر بھی یہ جو گروہ آیا تھا، یہ جو وفد آیا تھا، اس کا بھی یہی تھا کہ یہ پوری قوم تو نہیں آئی تھی، قوم کا ایک وفد آیا تھا، ایک گروپ آیا تھا. وہ آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ہمیں وہ بات بتائیں، عمل کرے تو جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر ہم اپنی قوم کو بھی جا کے سکھائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ وہ سکھایا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو بھی بتا دینا، خبر دے دینا. تو یہ بڑا اہم میٹر ہے. لہذا ہر علاقے سے کچھ افراد کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرائیں، علماء بنائیں. اسی طرح علاقوں سے لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، جیسے مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، ان میں نکلیں، نماز روزے کا طریقہ سیکھیں، پھر آپ لوگوں کو آ کے سکھائیں. مسجد کا امام ہے، وہ لوگوں کو شرعی مسائل صحیح سیکھ کر سکھائیں. یہ بڑا ضروری ہے. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں ہوتا تو جہالت عام ہوتی ہے, نہ لوگوں کی نماز درست ہوتی ہے, نہ ان کے روزے جو ہے وہ درست ہو پاتے ہیں. حج کا تو کہنا ہی کیا ہے, حج کا تو حال ہی کچھ نہیں ہوتا لوگوں کا, جس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ جہالت, نہ سیکھنا. تو سیکھنا بڑا اہم ہے, سیکھنا بڑا ضروری ہے. دوسری بات, یہ جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, ان کے بارے میں دیگر روایتوں میں ہے کہ, بلکہ آگے بھی وہ روایت انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ابو داؤد شریف کے حوالے سے, کہ جب یہ پہنچے تو یہ اتنے خوش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اتنے خوش تھے کہ جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اترے اور بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور مبارک پاؤں کو چومنے لگ گئے, دست بوسی اور قدم بوسی کرنے لگ گئے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ابو داؤد شریف جو صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے, یہ اس کی ایک روایت ہے. تو یہ آئے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور مبارک پاؤں چومنے لگ گئے. روایت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. حضرت زارع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ زارع کون تھے؟ زارع بھی اسی وفد کا حصہ تھے, جو یہ وفد آیا تھا اسی کے یہ ایک فرد تھے. تو گویا چشمدید گواہ, چشمدید گواہ. یہ فرماتے ہیں کہ لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا, جب ہم مدینے آئے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی نیچے اترنے لگے, اور فنقبلوا یدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اور مبارک پاؤں کو چومنے لگے. تو اس سے پتا چلا کہ دست بوسی اور قدم بوسی جائز ہے. کسی معزز معزز دینی, عالم دین, متقی, پیر, شیخ, مرشد, ان کے ہاتھ چومنا, ان کے پاؤں چومنا جائز ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں, اس کو معاذ اللہ کوئی شرک بدعت نہیں کہہ سکتے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرتے ہوئے منع نہیں کیا. بلکہ ایک اور روایت بھی ہے, یہ تو بڑی واضح دلیل ہے جو میں نے عرض کر دی ہے. ایک اور روایت عرض کرتا ہوں, یہ حاکم کی روایت ہے, مشہور محدث. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, آکے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی شے دکھائیں کہ میرا یقین اور بڑھ جائے. اس کا مطلب کہ مسلمان تھا, کافر ہوتا تو آکے یہ کہتا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں جس سے آپ کے سچے نبی ہونے کا پتہ چل جائے, لیکن یہ مسلمان تھا. تو اس نے آکے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی شے دکھائیں کہ جس سے میرا یقین آپ کے اوپر اور بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس درخت کے پاس جاؤ, ایک درخت کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اس درخت کے پاس جاؤ اور اسے جا کے بلاؤ. وہ شخص گیا, جا کے درخت کو کہنے لگا, انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکا, بے شک اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں, راوی فرماتے ہیں کہ وہ درخت آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کو فرمایا کہ لوٹ جا, درخت سے فرمایا لوٹ جا, تو درخت لوٹ گیا. پھر راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص جس نے معجزے کا طلب کیا تھا, معجزے کا مطالبہ کیا تھا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس نے آپ کے سر اقدس اور آپ کے مبارک پاؤں کو بوسا دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومے. تو یہ دست بوسی, قدم بوسی, اس میں شرن کوئی حرج نہیں. فقہی کتابوں کے اندر بھی یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. در مختار فقہ حنفی کی بڑی معروف کتاب ہے, اس کا میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. فرمایا ولا باس بتقبیل ید رجل رجل العالم والمتورع على سبیل التبرک, فرمایا کہ کسی عالم یا متقی آدمی کے ہاتھ برکت کے لیے چومنے میں کوئی حرج نہیں. لہذا کوئی معظم دینی ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی متقی ہے, کوئی صالحین میں سے ہے, اگر ان کے ہاتھ یا پاؤں چومے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. پاؤں چومنے میں بھی کوئی شرعاً حرج نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ پاؤں کسی کے چومنے لگے تو اس کو فوراً شرک کا فتویٰ لگا دے کہ یہ مشرک ہو گیا، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی چومے، اگرچہ معمول نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو ہے وہ اس طرح کا معمول نہیں تھا کہ صحابہ کرام آتے تھے تو آ کے ہاتھ چومتے تھے یا پاؤں چومتے تھے. یہ وفد عبد القیس آیا، انہوں نے آ کے ہاتھ چومے پاؤں چومے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو اجازت دے دی، جس کا مطلب ہے کہ جائز ہے. ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک اس طرح نہیں تھا. تو اب اگر کوئی ان احادیث مبارکہ کو لے کر ہاتھ پاؤں چومتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت سے تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات پاؤں چومتے ہوئے دور سے دیکھنے والے کو تو شاید یوں لگے کہ پتہ نہیں سجدہ ہی کر رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. بدگمانی کرنا حرام ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، کسی پہ بدگمانی کرنا کہ سجدہ کر رہا حرام ہے. اگر وہ قدم چوم رہا ہے تو بظاہر ہے تو ایسی بنتی کہ جیسے سجدہ ہی کر رہا ہے، لیکن سجدے کا تو مطلب ہی ہے، سجدے کا مطلب ہوتا ہے پیشانی زمین پہ رکھنا کسی کے سامنے. پاؤں چومنے کا نام سجدہ کرنا نہیں ہے. ہم جب سجدہ کرتے نماز میں تو وہاں جا کے کسی کا پاؤں نہیں چومتے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا سجدے کا مطلب اور ہے اور قدم چومنے کا مطلب اور ہے، قدم چومنے کو سجدہ کرنا نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ قبر کا بوسہ لینا مناسب نہیں، قبر کا بوسہ لینے سے علماء نے منع فرمایا. اجازت بھی دی ہے بعد نے، لیکن یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ قبر کا بوسہ نہ لیا جائے. لیکن اگر کوئی لے ہی لیتا ہے تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ ہاں کیا کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. چومنا سجدہ کرنا نہیں، قبر کو چوم لینا سجدہ کرنا نہیں. سجدہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کسی کے سامنے زمین پہ رکھنا. تو لہذا اگر کوئی قبر کو چوم ہی لیتا ہے تو اس کو یہ تو کہا جائے گا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ چوما جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس نے سجدہ کر دیا اور حرام کا ارتکاب کر لیا اور مشرک ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرنا بالکل باطل ہے. اچھا، اب یہاں پر اس قوم نے، یہ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے اپنا ایک عذر بیان کیا کہ عذر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا دل تو کرتا ہے کہ بار بار آپ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کرے، دل تو کرتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان میں قبیلہ ہے، مدر قبیلہ، کافر ہے اور جنگجو ہے، لڑائی کرتا ہے، تو ان کی شر انگیزی کی وجہ سے آپ کے پاس آنا بار بار مشکل ہے، سوائے یہ ماہ حرام کے اندر، حرمت والے مہینے میں. حرمت والے مہینے جو ہے وہ چار ہے، رجب ہے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ اسلام کے اندر چار حرمت والے مہینے ہوتے تھے کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہوتا تھا. اب ان کی وہ حرمت جو ہے وہ باقی نہیں ہے کہ ان کے اندر جو پہلے حرمت کے احکام تھے وہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام میں یہ چار مہینے حرمت والے تھے، لیکن اب ان کی حرمت کے وہ احکام نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. اب اس کے اعتبار سے جو شرعی احکام ہیں وہ تفسیر کی کتابوں کے اندر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا عذر یہ بیان کیا کہ سوائے ان مہینوں کے کہ جن میں یہ کفار نہیں لڑیں گے، ہم آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، لہذا ہمیں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دے کے جو بالکل واضح ہو اور جس کے بعد ہمیں، جس کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسائل حل بھی ہو جائیں اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں بھی جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا. روایت میں جو الفاظ ہیں وہ تو پانچ ہیں، اس میں شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، خمس ہے، یہ پانچ. اب اس پر پھر علماء کرام نے بہت سارے رائے دی ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اصل جو شہادت کی بات ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور یہ نماز، روزہ، زکات، خمس اس سب کا ایک حصہ ہے، اور باقی تین باتیں اسے جدا تھی. اور بعد نے یہ فرمایا کہ شہادت کا تذکرہ بطور برکت کے تھا، اور اصل یہ چار احکام تھے جو ان کو دیے گئے، نماز، روزہ، زکات اور خمس. تو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا اور خمس. خمس کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو اور اس جنگ سے جو مال حاصل ہو مسلمانوں کو، تو وہ مال مال غنیمت کہلاتا ہے. اس مال کا پانچواں حصہ جو ہے وہ جو حکومت ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، بقیہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہوتا ہے جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی. اس کی بھی ایک پوری تفصیل ہے، سورہ براءت کا اگر مطالعہ کرے تو اس کے اندر یہ تفصیل مل جائے گی. تو ان باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کیا. اب جن باتوں کا حکم دیا وہاں پر بھی ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی آ کر مسلمان ہوتا اور اسلام کے احکام پوچھتا، یا کوئی مسلمان قبیلے کے افراد آتے اور اسلام کے احکام پوچھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو نماز، روزہ اور زکات کا حکم دیتے، ان عبادتوں کا حکم دیتے. تو ان کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. عبادات کو اگنور کرنا اور ان کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرنا اور عبادت کا نام آتے ساتھ ہی شور مچانا شروع کر دینا کہ یہ تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کیوں اس کے اندر کودیں، ہم کیوں اس کے اوپر زور لگائیں، تو یہ طرز عمل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ہمیشہ ان کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں. یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی علامات ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا اور کوئی دوسری نشانی بھی اس کے اندر نہیں ہے تو کہاں سے پتہ چلے گا مسلمان ہے یا نہیں. تو یہ اسلام کی علامتیں ہیں اور عبادتیں ہیں، اور اعلیٰ درجے کی عبادتیں، بندے اور خدا سے تعلق کی جو ہے یہ علامتیں ہیں. تو ان پر اتنا ہی زور ہونا چاہیے جتنا اللہ رسول نے اس پر زور دیا ہے. اچھا، چار چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ وہ چار مخصوص برتن ہیں. ایک کا نام دبا، ایک کا نام حنتم، ایک کا نام نقیر، ایک کا نام مزفت. یہ مختلف چیزوں سے بنتے تھے. ایک جو بڑا کدو ہوتا ہے، اس کو کرید کر، کھود کر اس کو بنایا جاتا تھا، اندر سے کرید کے بناتے تھے. ایک وہ تھا کہ ایک لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس کا بنتا تھا. ایک وہ تھا جس کے اوپر تار کول ملی جاتی تھی. تو یہ ہیں وہ مختلف برتن ہیں جن کا یہاں پر بیان ہے. یہ چار برتن کیوں منع کیے گئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چار وہ برتن تھے جو شراب بنانے کے لیے مخصوص تھے، اور شراب حرام ہے. شراب حرام ہے تو جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں سے بھی شریعت نے منع کر دیا، ان برتنوں سے بھی اسلام نے منع کر دیا. کیوں؟ اب یہاں پر میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. وہ ڈائریکٹلی تو اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے یوں کہہ لے کہ ایک علمی، ایک مفید چیز ہے، تو میں اس کو یہاں پر عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب کے بارے میں جو اسلام میں حکم آیا وہ بتدریج آیا، یعنی شروع کے اندر پہلے شراب کی اجازت تھی، شراب پینے کی اجازت تھی، شروع اسلام میں شراب پینے کی اجازت تھی. سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ شراب پینے میں کچھ جو ہے فوائد ہیں لوگوں کے لیے، اور کچھ گناہ کی صورتیں بھی پیش آ سکتی ہیں کہ شراب پی کے ایک آدمی بدمست ہو کے نشے میں آ کے کسی کا نقصان بھی کر سکتا ہے، اور کسی کو مار بھی سکتا ہے، اور جو ہے وہ اور غلط حرکتیں کر سکتا ہے، جو ہے بیوی بیٹے کی تمیز بھول جاتا ہے، تو اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں کچھ منافع بھی ہیں. شراب پینے سے سکون ملتا ہے، آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس کے فوائد ہیں اس ام الخبائث کے، تو وہ تھے. تو شروع کے اندر صرف اس کے بارے میں اتنا بیان کیا گیا کہ اس میں کچھ فوائد ہیں اور کچھ اس کے اندر گناہ بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ پہلا حکم یہ آیا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، تو تم انہیں جواب دو کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب میں اور جوئے میں، بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہیں. بڑا گناہ ہے، ڈائریکٹلی ان کا پینا بڑا گناہ نہیں تھا، شراب کا پینا بڑا گناہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جائز تھی. ہاں، اس کے اندر جو ہے وہ گناہ کی صورت بن سکتی ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے دماغ کے اوپر جو ہے وہ شراب چڑھ گئی، اب بدکاری کا ارتکاب کر سکتا ہے، کسی کو جان سے مار سکتا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہے، جو ان کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، قتل ہو سکتی، بدکاری ہو سکتی ہے، وہ ان سے حاصل ہونے والے نفع سے زیادہ ہے، جوا اور شراب. یہ پہلے حکم ہوا. پھر دوسری مرتبہ میں حکم نازل کیا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو، کہ نماز کے وقت شراب پیئیں گے تو آدمی کیا سے کیا پڑھ دے کو پتہ نہیں چلے گا. جیسے روایتوں کے اندر ہے بھی کہ بعد نے شراب پی، اور شراب پی کے جب نماز پڑھی تو نماز کے اندر جو پڑھنا تھا، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ تم کہو کہ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا, ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, جو بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا. لیکن جس نے شراب پی تھی اس نے نماز کے اندر پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدوا, کہ اے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو انہی کی میں بھی عبادت کرتا ہوں. تو اب حالانکہ تھا کہ نہیں کرتا, جن کی تم کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا, لیکن پڑھ یہ دیا کہ ان کی عبادت میں بھی کرتا ہوں. تو اب معاملہ بالکل الٹ ہو گیا, مطلب ہی الٹ ہو گیا. جملہ ظاہری اعتبار سے تو کفریہ جملہ ہے, لیکن چونکہ نشے کے اندر ہے لہذا اس جملے کا جو کفر والا حکم ہے وہ تو یہاں ہرگز نہیں تھا. لیکن اس کی سنگینی یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے کوئی شراب پیئے بعد میں نماز پڑھے تو وہ اس حد تک غلط جملہ بول سکتا ہے. تو اس پر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو تو پھر شراب نہ پیو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون, نماز کے قریب نہ جانا جب تم حالت نشہ میں ہو, حتیٰ کہ تمہاری حالت اتنی سدھر جائے سنبھل جائے کہ تمہیں پتا چل رہا ہو کہ کیا بول رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جب شراب پی لیا تو پھر نماز نہ پڑھنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو شراب نہیں پینا. تو اس وقت منع کر دیا گیا, لیکن بقیہ اوقات کے اندر پھر اجازت باقی تھی. پھر اس کے بعد تیسری سٹیج پر, تیسرے مرحلے پر اللہ تعالی نے شراب کو مطلقاً حرام کر دیا. چنانچہ پھر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, فرما دیا اے ایمان والو, شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے, تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلا پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. تو اس حکم پر شراب کو مطلقاً حرام کر دیا گیا. خمر تو بطور خاص انگور کی کچی شراب کو بولتے ہیں, لیکن اب شراب مطلقاً حرام, خواہ وہ انگور کی ہو, وہ جو کی ہو, وہ گنے کی ہو, وہ کسی پھل کی ہو, شراب کا ایک ایک قطرہ حرام ہے, ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ اگر اتنی سی پیری تھوڑی سی پیری کے نشانی آئے گا تو حلال ہے, نہیں, وہ بھی حرام, وہ بھی حرام. تو شراب اب مطلقاً حرام ہے, نشاور چیزیں مطلقاً حرام ہے. کل مسکرین حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. اور اس کی جو تباہی ہے اسے ام الخبائث قرار دیا کہ یہ خباستوں کی جڑ ہے, بنیاد ہے, کہ شراب پینے کے بعد جو ہوتا ہے, گاڑی چلائے گا تو گاڑی مارے گا کسی کے اندر, گھر میں جائے گا تو سر پھٹول کرے گا, شور کرے گا, اور شراب پی کے کلبوں سے نکلتے ہیں تو گندی نالی کے اندر پڑے ہوتے ہیں. اور اس کے پر بھی بعض لوگ بولتے نہیں کہ آج کل تو بڑی نفیس شرابیں ملتی ہیں, آج کل تو جناب بڑی انجوائے کرتے ہیں, بڑا طریقے سے شراب پیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں میرے خیال میں جو غاروں میں رہتے ہیں. اگر شہروں میں رہنے والے ہوں اور جنگلوں سے باہر آ جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ شراب پی کے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. صرف یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغربی ممالک کے اندر بھی یہی حالت دیکھی ہے کہ شراب پی کے بعد میں گٹر کے پاس گرے ہوئے ہیں, روڈ پہ گرے ہوئے ہیں, فٹ پاتھ پہ گرے ہوئے ہیں, کسی کوڑے دان میں گرے ہوئے ہیں, اور کوڑے دان میں گر کے شور مچا رہے ہیں, ہیلپ ہیلپ ہیلپ, یہ آوازیں آ رہی. اور جو وہ سیٹرڈے نائٹ شراب پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑ رہے ہیں آپس کے اندر, وہ مار رہے ایک دوسرے کو, شراب کی بوتلیں, گالیاں دے رہے ہیں, شور مچا رہے گلی محلے کے اندر. تو یہ جو شراب خانہ خراب ہے اس کی یہ تباہیاں صرف یہ ہمارے علاقوں میں نہیں ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر ایسی ہوتی ہیں. لہذا یہ جو جنگلوں میں رہ کر بات کرتے ہیں نا کہ یہ شراب ہمارے یہاں اتنی گندی ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے, پڑھے لکھے لوگ ذرا پڑھے لکھے طریقے سے شراب پیتے ہیں, تو کوئی پڑھے لکھے طریقے سے شراب نہیں پیتے, یہ شراب پی کے گٹر میں ہی جاتے ہیں. یہ شراب پی کے جو ہے نا اسی طرح اول پھول بکرے ہوتے ہیں, یہ شراب پی کے اسی طرح کسی جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوتے ہیں یا کوڑے اسٹینڈ کے اندر گرے ہوتے ہیں, اور ہیلپ ہیلپ جو ہے نا وہ پکار رہے ہوتے. لہذا اللہ تعالی نے جو اسے منع فرمایا وہ بڑا برحق منع فرمایا, بڑا برحق منع فرمایا. تو یہاں جو جس چیز کی طرف میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ تیسرے مرحلے پر شراب کو مطلقا حرام کر دیا گیا, اور شراب کے ساتھ جن برتنوں میں یہ بنتی ہے ان برتنوں کے استعمال کو حرام کر دیا, تاکہ نہ وہ برتن ہوں نہ کسی کا زہر شراب کی طرف جائے. کہ بھئی برتن تو بڑے میں تھوڑی سی بنا ہی لیتے ہیں, تو شروع کے اندر شراب سے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے اور شراب سے دور کرنے کے لیے ان برتنوں کو بھی حرام کر دیا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جب مسلمان سمجھ گئے اور شراب کی حرمت دلوں میں بیٹھ گئی اور عادی ہو گئے کہ اب شراب کے قریب نہیں جانا, وہ جو پہلی عادت شراب کی تھی وہ نکل گئی, تو پھر ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے, پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی. تو یہ شراب کے بارے میں مرحلہ وار احکام تھے. اچھا اب یہ کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ شراب کے برتن کا استعمال بھی حرام ہے, جن برتنوں میں چار برتنوں میں بنتی ہے ان برتنوں کا استعمال بھی حرام ہے, یہ کیوں تھا؟ اسے کہتے ہیں سد ذرائع. سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے ذریعہ بن جاتی ہے کسی گناہ کا, تو اسے اتنا شدت سے منع کیا جاتا ہے کہ صرف اصل شے سے نہیں اس کے قریب جانے والی چیز سے بھی منع کر دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہم 120 کے سے زیادہ سپیڈ کے اوپر گاڑی چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اصل مقصود ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے, لیکن قانون بن جاتا ہے کہ 120 سے اوپر سپیڈ نہیں کرنی. کیوں؟ کہ اس سے اوپر جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہو ہی ہو. لوگ پوری زندگی بعد اس طرح 120 سے اوپر گاڑی چلاتے, کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں سدے ذرائع, کہ 120 سے اوپر گاڑی چلانا ذریعہ بن سکتا ہے ایکسیڈنٹ کا, لہذا اس کو روک دیا, سد کر دیا, روک دیا, بند کر دیا, اسی کو بند کر دیا, بھی اسی اوپر جانا ہی نہیں. یہ سدے ذرائع کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ایسا ہے, بہت ساری چیزوں کے اندر ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اثر حکم دیتا ہے, کوئی اگر حرام کام ہے اسے منع کرتا ہے, تو اس سے پہلے بہت سے بیریئر لگا دیتا ہے, اور جو بیریئر کا ہی خیال کرتا ہے وہ حرام میں پڑنے سے بچ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بدکاری اسلام میں حرام ہے. بدکاری مرد عورت کا جو ہے وہ شہوانی تعلق بغیر نکاح کے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقے بتا دیے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو آدمی اس گناہ کبیرہ کے قریب جائے گا ہی نہیں. فرمایا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومنوں سے فرماؤ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, مومنہ عورتوں سے فرماؤ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب جب مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے گا, عورت اپنی نگاہ نیچی رکھے گی, مرد عورت کو نہیں دیکھے گا, اس کے محاسن کو نہیں دیکھے گا, اس پہ نظریں نہیں ڈالے گا, نہیں جمائے گا, تو اس کے دل میں برا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر نظریں گاڑ گاڑ کے دیکھے گا اور اگر اپنے دل و دماغ کے اندر غلط تصورات لائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر گناہ کی طرف جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو نگاہیں جھکائیں, اب دل کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اب اپنے دل میں جب یہ عقیدہ اور یہ تصور رکھے گا اور آنکھوں کو جھکا کے رکھے گا تو بدکاری کے قریب نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ ذریعہ بیان کر دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے, اس طریقے پر عمل کیا جائے تو گناہ کی طرف جانے کا جو ذریعہ ہے نگاہ, شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے. تو جو اس سے پہلے ہی بچ جائے گا, نگاہوں کی پہلے ہی حفاظت کرے گا, یا ہماری اصطلاح کے اندر آنکھوں کا پہلے ہی کفل مدینہ لگا کے رکھے گا, بدکاری میں نہیں پڑے گا. تو یہ شریعت کی حکمتیں, دین اسلام کی حکمتیں, کہ جن چیزوں سے روکنا ہوتا ہے بہت مرتبہ اس سے پہلے کی بہت ساری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے. تو یہاں پر شراب کے برتنوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ شراب کے برتنوں کا استعمال, چار برتنوں کا استعمال ہی حرام کر دیا گیا, تاکہ نہ وہ استعمال ہو, نہ شراب بنانے کی طرف ذہن جائے, نہ شراب پینے کی طرف ذہن جائے. پھر جب حرمت دلوں میں مستحکم ہوگی شراب کی نفرت اور اس سے دوری دلوں کے اندر مستحکم ہوگی، تو پھر چونکہ برتنوں کے اندر تو بطور خاص ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لہذا پھر ان کی اجازت دے دی. لیکن کسی جگہ وہ جو ذریعہ ہے وہ مستقل بنیادوں پر اس کا حکم باقی رہتا ہے. جیسے آنکھوں کا چھپانا، کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ چونکہ مجھے میرے جذبات ایسے نہیں ہیں لہذا میری لیے نگاہیں اٹھا کے اور ہارے کو گھورتے پھرنا جائز ہے. نہیں، وہ جو نگاہیں جو چکانے کا حکم ہے وہ سب کے لیے برابر کا باقی رہتا ہے. تو یہ شریعت کی حکمتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کی ممانعت اور وہ جو پہلی چار چیزیں ہیں ان کا اس قبیلے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ان کو خود یاد کر لو اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو جا کے یہ احکام پہنچا دو. تو یہ اس حدیث مبارک کی شرح ہے جو اختصار کے ساتھ میں نے عرض کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی، دین کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث سے حدیث